سورہ احزاب میں ہے نا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، ایسے بندے ایمان والے جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو پورا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ وہ تھے جو چلے گئے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کب ہماری باری آئے.
اس سے قبل جو دو درس ہو چکے ہیں ان دو دروس میں نیکیوں کی حقیقت اور ان کا اثر، اس عنوان کے تحت ہم نے بعض اہم قرآنی آیات اور بعض اہم احادیث سے ان بعض مخصوص نیکیوں کے بارے میں جانا اور سمجھا تھا جو نہایت ہی اہم ہیں اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے ان نیکیوں کے انجام دینے والوں کے لیے وہ بہت زیادہ مفید ہیں. اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے لطف و کرم سے اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اسی مضمون سے متعلق بعض اہم آیات اور احادیث کو ہم آج کے اس درس میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. ہدف اور مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالی کی توفیق سے جب بھی کسی نیکی کی توفیق ملے، اور یہ مسئلہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ نیکی کرنے کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہی ممکن ہوتی ہے. کسی بھی انسان کا اپنا ذاتی کوئی وصف یا کمال اس کا اس سے، یا کسی قابلیت کا یا ہنر کا یا علم کا یا تجربے کا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے تو بندہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے. اس لیے اولاً و آخراً ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مزید نیکیوں کی توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے. اور نیکیوں کی توفیق دینے والا اللہ ہے، اور گناہوں سے بچانے والی ذات بھی اسی حی و قیوم سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. خیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور شر کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اور اس کے بارے میں احادیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، مثلا دعائے استخارہ جب ہمیں سکھایا گیا تو وہاں بھی ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْ. دعائے استخارہ میں یہ الفاظ اور یہ جملہ موجود ہے کہ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اے اللہ اس جس مخصوص کام کے بارے میں میں آپ سے اجازت اور مشورہ چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کسی طریقے پہ یہ بتا دیا جائے کہ اس کام کا تعلق جو میری ذات سے ہے یا مجھ سے ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. اس دعا میں یہ جملہ بھی ہے کہ اگر یہ میرے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر اور مجھے اس سے دور کر. اور اسی یہ متفق علیہ حدیث میں یہ دعا منقول ہے، اور صحیح مسلم میں رات کے جو اذکار ہیں تہجد کی نماز میں جو دعائیں منقول ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی فاعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انه لا یغفر الذنوب الا انت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. یہاں پر بھی یہی دعا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی خالق و مالک ہے، اور میں تیرے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اعتراف کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں, گناہ ہوئے ہیں, اور یہ بھی جانتا ہوں مانتا ہوں کہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے, تو اے اللہ تو میرے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے. اور ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ میرے اخلاق اچھے کر دے اور مجھے حسن اخلاق کی توفیق دے, اور اخلاق کے حسن و کمال اور جمال کا جہاں تک تعلق ہے یہ بھی تیری توفیق سے ہوتا ہے, اور اے اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچائیو, اور بد اخلاقی سے بچانے والا بھی تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك. ان احادیث میں جو الفاظ وارد ہوئے اور جو جملے بیان ہوئے, ان جملوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اچھائی کی توفیق اور نیکیوں کا انسان کی زندگی میں داخل ہونا اس کا تعلق اللہ تعالی کی توفیق سے ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کبائر سے اور حرام کاری اور دوسرے گناہوں سے دور ہے, تو اس حالت پر بھی اسے اپنی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اسی کی توفیق سے ہوا اور اس کا فضل و کرم ہوا, تو شیطان سے اور نفس امارہ کی شرارت سے یہ محفوظ ہو گیا اللہ کی مہربانی سے. جس طریقے پہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, نفس انسانی یہ تو لوامہ اور امارہ ہے, اور یہ نفس لوامہ اور نفس امارہ اس کو نفس مطمئنہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے, میرے نفس کو امارہ اور لوامہ نفس نہ بنا, ورنہ وہ تو ہلاکت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. یہ نیکیوں کی توفیق کے ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہرباں ہیں, اور یہ اس سے قبل ہم نے اسی درس میں ان باتوں کو جانا اور پڑھا اور سمجھا تھا کہ ہلکی پھلکی نیکیاں ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث بنتی ہیں. مثلا یہی چیز آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے میں جو طاق راتوں میں شب قدر ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ خیر من الف شہر, اب ایک رات کی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کر لی جائے اور اس کو اللہ تعالی قبول کر لے, تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ نیکیوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اور اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرما کر اپنے ان بندوں کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے, بلکہ ان کی ان نیکیوں کو قبول کرتا ہے, اور ان کی ان معمولی نیکیوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر اجر اور ثواب کے اعتبار سے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اگر انسان سوچے تو اس کو خود حیرت ہو, اور اللہ کی بے پناہ رحمت و وسعت کا تھوڑا سا اندازہ لگ جائے کہ ایک رات یقین اور ایمان اور احتساب کے ساتھ یہ عبادت کی جائے اور اللہ تعالی اس عبادت کو قبول کر لے, تو 83 سال کی عبادت کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالی کا لطف و کرم تو اتنا عام ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. رات کو پچھلے پہر آخر شب میں وہ تو 83 سال کی عبادت کا معاملہ شب قدر سے تھا, لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ ہر رات کو آخری پہر اللہ تعالی آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق جس طریقے پہ ہے سبحانہ و تعالی وہ نزول فرماتا ہے, اور اس کی طرف سے یہ آواز لگتی ہے، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ کہاں ہیں مغفرت طلب کرنے والے جن کی ہم مغفرت کرتے ہیں؟ کہاں ہیں ہم سے مانگنے والے جن کو ہم دیں؟ تو یہ روزانہ رات یہ آواز لگتی ہے، آخری پہر فجر کی کے وقت کے دخول سے قبل تک یہ آواز لگتی ہے، هل من تائب فأتوب علی، هل من مستغفر اغفر له، هل من سائل فأعطیه. روزانہ یہ آواز لگتی ہے، تو یہ اللہ تعالی کا لطف و کرم اتنا عام ہو، اور پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اتنی بے پناہ اور بے وسعت، اتنی رحمت کے جس کی وسعتوں کا انسان کی عقل اور اس کا علم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کے باوجود انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھے تو یہ اس انسان کی اپنی محرومی ہے، ورنہ اللہ کے ہاں جہاں تک دینے کا معاملہ ہے وہ تو دیکھیے نیکیوں کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑنا چاہیے. ہم نے یہ بتایا گزشتہ دروس میں کہ یہ نیکیاں جو مسلمان انجام دیتے ہیں، انفرادی نیکیاں ہوں، اجتماعی نیکیاں ہوں، چھوٹی نیکیاں ہوں، بڑی نیکیاں ہوں، وہ ظاہری نیکیاں ہوں، وہ چھپی ہوئی نیکیاں ہوں، وہ جس طریقے ان نیکیوں کا تعلق ارکان سے ہو، واجبات سے ہو، فرائض سے ہو، سنن سے ہو، مستحبات سے ہو، مباحات سے ہو، کوئی بھی نیکی، ان نیکیوں کا اثر اگر یہ انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے کہ عبادت کرنے میں جو لذت اور جو سرور ملنا چاہیے اس کا حصول ہو رہا ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے نیکیوں کی طرف لپکنے میں اور نیکیوں کی طرف جانے میں رغبت پیدا ہو رہی ہے، اور گناہوں سے نہ صرف کراہت بلکہ گھن آنے لگی ہے، اخلاق بن رہا ہے، سنور رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے اور بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ وہ اثرات ہیں نیکیوں کے جو نیکیوں کا انجام دینے والا اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا ہے. اگر وہ ان اثرات کو، اس تاثیر کو، اس اثر کو محسوس کرے تو جان لے کہ نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور یہ نیکیاں واقعی صحیح طریقے پہ انجام دی جا رہی ہیں. اور اگر معاملہ یہ ہو جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا حال ہے کہ نیکیوں میں خوب کثرت ہو رہی ہے لیکن ان نیکیوں کا اثر نہ اس کی زندگی پہ پڑتا ہے، نہ اس کے اخلاق درست ہو رہے ہیں، نہ اس کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، بلکہ تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے اور اپنی نیکیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ یا تو ان نیکیوں کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے اور یا کوئی اور وجہ اور سبب ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا اثر اس کی زندگی پر اور اس کے دوسرے معاملات اور لین دین پر اس طریقے پہ نہیں پڑ رہا جس طریقے پہ پڑنا چاہیے. تو نیکیوں کو بچاؤ اور نیکیوں کے بچاؤ کی فکر کرو کہ نیکیوں کا اثر اگر زندگی پہ نہیں پڑ رہا تو جان لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہری رکھ رکھاؤ ہے اور یہ ذہنی عیاشی ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نیکی کا ہدف اور مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو اور زندگی میں تبدیلی کے آثار محسوس ہو. جب یہ چیز موجود نہ ہو تو جان لے کہ نیکیاں اہم. نیکیوں میں ہم نے بتایا تھا کہ کچھ نیکیاں وہ ہیں جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تنبیہ اور نصیحت اور وصیت کے انداز سے سمجھایا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو. ان میں ایک تو ابو ذر اور ابو ہریرہ والی وہ روایات ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے وصیت کی تھی نیکیوں کے بارے میں کہ چاشت کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھے بغیر کبھی نہ سونا، وتر پڑھے بغیر کبھی نہ سونا، اور چاشت کی نماز کی پابندی کرنا، اور ہر مہینے ایام بیض کے 3 روزے ضرور رکھنا. انہی وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے جس کو امام طبرانی نے اپنے معجم کبیر میں نقل کیا، اوصیک ان تستحی من اللہ تعالی کما تستحی من الرجل الصالح من قومک. اللہ تعالی سے کم از کم ایسی حیا کرو جیسے تم اپنی قوم اور خاندان کے ایک اچھے صالح بزرگ معزز آدمی سے تمہیں شرم اور حیا آتی. اور یہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ انسان کو اس بات کا خطرہ اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے والد صاحب کو یا خاندان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو میری کسی کمزوری کے بارے میں بتا نہ دیا جائے ورنہ مجھے ان سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کم از کم اتنی حیا تو کرو جتنی حیا تم اپنے خاندان کے کسی بزرگ سے کرتے ہو. لوگوں سے حیا ہو اور اللہ سے حیا نہ ہو, اس سے زیادہ اور بے حیائی کیا ہوگی. کہ جو خالق و مالک ہے, جس سے تمہاری کوئی حرکت چھکی چھپی نہیں ہے, آنکھوں کی خیانت تک کی اسے خبر ہے, اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی وہ جانتا ہے, اس سے تو تمہیں کوئی حیا وغیرہ شرم نہ آئے. اور تمہاری طرح کی جو کمزور مخلوق ہے اس کے بارے میں تمہیں خطرہ اور ڈر ہو کہ کہیں اسے میری کسی فلاں کمزوری یا فلاں کوتاہی کا علم نہ ہو جائے. اس لیے فرمایا وہ سیکھ, ہم تمہیں سمجھاتے اور بتائے دیتے ہیں کہ اتنی حیا تو اللہ سے کرو جتنی تم اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی سے کرتے ہو. اور ایک وصیت یہ کی کہ اسی کا اللہ تکون لعانہ, اپنی زبان کو لان تان سے دور رکھو. مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے غلط قسم کی گفتگو کرے اور اپنی زبان کو لعن طعن اور الزام کے لیے استعمال کرے. اس لیے فرمایا کہ اوصی کا اللہ تکون لعانہ, امام طبرانی کی معجم کبیر میں یہ حدیث ہے. اسی طریقے پہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ان احادیث کو ذکر کیا, جن میں ایک یہ ہے اوصی کا بذکر اللہ تعالی, اوصی کا بتقوى اللہ تعالی والتکبیر علی کل شرف, ہر حال میں اللہ سے ڈرنے کی میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں, اور اللہ تعالی کا ذکر ہر وقت کرتے رہو, اور جب بھی کسی بلندی پہ چڑھنے لگو تو اللہ تعالی کی تکبیر بیان کرو, والتکبیر علی کل شرف. اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ اوصی کا بتقوى اللہ تعالی فإنه رأس كل شيء, ہر نیکی کا جو اصل ہے وہ ہے تقوی. یہ اس سے پہلے ہم نے بتایا اپنے دروس میں کہ کئی اہم ارکان اور کئی اہم نیکیوں کے بارے میں قرآن و سنت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہدف اور ان کا مقصد اور ان کا نتیجہ وہ ہے تقوی. اور یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ نیکیوں کا حصول یہ تقوی کا حصول ہے. اگر نیکیوں کی وجہ سے متقی بن رہے ہو تو وہی بات پھر ہم دہرائیں گے کہ جان لو نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور یہ نیکیاں واقعی نیکیاں ہیں, اور نیکیوں کے باوجود تقوی کا حصول یہ حاصل نہیں ہو رہا تو جان لو کہ کہیں کوئی کمی ہے. اس لیے فرمایا کہ اوصی کا بتقوى اللہ تعالی فإنه رأس كل شيء, وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام, وعليك بذكر الله تعالی وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. آسمان والے زمین والوں کا ذکر اپنے ہاں اچھے الفاظ سے کرتے ہیں, اور زمین والے بھی ان لوگوں کا ذکر ان کے بعد اچھے الفاظ سے کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ ان کا کہ بذکر اللہ تعالی و تلاوت القرآن, اللہ کا دائمی ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت, یہ دو نیکیاں مداومت سے اگر تم انجام دینے لگو تو آسمان والے بھی تمہارا ذکر خیر کریں گے, زمین والے بھی تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں گے. نیکیوں کا اثر یہ ہے کہ انسان کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے. یہ نیکی کا اثر ہے کہ یہ نیکی اس انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. الَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ, اور یہ بھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش, اور دوسری روایت میں یہ تھا کہ کنز من کنوز الجنہ, اللہ تعالی کے عرش الہی جس کو عرش الہی کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا عرش, اس کے نیچے جو خزانے مدفون ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور اس روایت میں یہ ہے کہ من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ. بلکہ ایک روایت میں یہ کہا گیا جس کو امام الترمذی نے بیان کیا کہ یہ جنت کا خزانہ بھی ہے اور یہ عرش الہی کے نیچے مدفون خزانہ بھی ہے، اور اسی ذکر سے، اسی کلمے سے جنت کے دروازے بھی کھلیں گے، وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو جنت کے دروازوں کی چابی اور جنت کے دروازوں کے کھلنے کا جو نمبر ہے وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر مشقت کے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں تو اس ذکر کی کثرت رکھو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور وہ نیکیاں جن نیکیوں کا تعلق باہم مسلمانوں کے آپس کے تعلقات سے ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر گھر میں، خاندان میں، دوست احباب میں، متعلقین میں کہیں تم یہ دیکھو کہ کوئی ناراض ہے آپس میں، میاں بیوی یا والدین اور اولاد یا رشتہ دار بہن بھائی یا بھائی بھائی یا دوست احباب یا تعلق والے، تو ان میں صلح و صفائی کراؤ. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، نماز اور صدقہ اور روزہ، ان سے بھی زیادہ بہتر نیکی، روزہ رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، صدقہ کرنے سے، ان سے زیادہ افضل نیکی یہ ہے، اصلاح ذات البین، لوگوں میں صلح و صفائی کرانا. اس لیے کہ آپس کی جو ناراضگی ہے، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ. امام الترمذی کی سنن میں اور امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ہے، فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ناراضگی جس کسی کی بھی ہو جائے فوراً ان کی آپس میں صلح و صفائی کراؤ، کیونکہ آپس کی ناراضگی یہ حالقہ ہے، یعنی یہ اس کی مثال یوں دی کہ یہ جیسے استرا ہے جس سے بال صاف ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ اس طریقے پہ صاف کر دیتا ہے. اور لا اقول تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین، یہ پورے کے پورے دین کو صاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. اور یہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ تین دن سے زیادہ ناراض ہونا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے یہ جائز نہیں ہے. اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی سنائی تھی کہ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو تمام مسلمانوں کے اعمال اور نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. جو دو مسلمان آپس میں ناراض ہوتے ہیں ان کی نمازوں، نیکیوں، روزوں اور ہر قسم کی نیکی جتنی بھی ہے جو نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان نیکیوں کو میرے سامنے مت لاؤ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح و صفائی نہ کر لیں. تو جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو رہی، اور جب اللہ کے سامنے پیش نہیں کی گئیں تو قبول بھی نہیں ہوئی، اور اسی حالت میں اگر انتقال ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ نیکیاں سب ضائع ہو گئیں. اسی لیے فرمایا کہ تین دن سے زیادہ ناراض مت رہو، تین دن گزر جائیں تو پہل کرو اور صلح و صفائی کر لو. اور اگر آپس کی ناراضگی شدید ہے تو ارد گرد جو لوگ دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صلح و صفائی کرائیں. افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے خاندانوں میں اور گھروں میں اور دوستیوں اور تعلق میں ہوتا یہ ہے کہ جو تعلق والے ہوتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صلح و صفائی کرنے کے بجائے اور لگائی بجھائی کرتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، تباہی و بربادی ہے، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے، ہمزت اللمزہ، جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، بجائے ان کو راضی کرنے کے اور ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. ویل لکل ہمزت اللمزہ، ان کے لیے جہنم کی شدید وعید ہے. تو فرمایا کہ اصلاح ذات البین ناراض لوگوں کو ایک دوسرے سے راضی کرنا، یہ نماز، روزہ، صدقہ، ان سب سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل نیکی ہے۔ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، تو آپ پہل کریں اپنے دفتر میں اور یہاں دیکھ لیں، جو ناراض ہیں ان کو فوراً راضی کریں، ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ان کو خوش کریں اور ان سے معافی مانگیں، تاکہ آپ کے نام اعمال میں اس بڑی نیکی کا اضافہ لکھ دیا جائے۔ ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم اکفنی اول النہار اربع رکعات اکفک بہن آخر یومک، مسند میں یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں چار رکعت پڑھ لو تو ہم آخری حصے میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد چاشت اور اشراق کی نماز ہے، اور اسی طریقے پہ فرمایا حدیث قدسی میں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرك غنا واسد فقرك، اے ابن آدم اگر میری عبادت کے لیے اپنے اوقات کو تو فارغ کر دے گا تو ایک تو یہ کہ میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، دل ایسا غنی اور مستغنی ہو جائے گا کہ بہت کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی محسوس یہ ہوگا کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی معلوم یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر تفرغ لعبادہ ہو گیا تو اللہ تعالی ہر چیز کی طرف سے آپ کے لیے کفایت کرے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغُلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ جو کمزوری اور ضرورتیں ہیں دنیا کی، اسُدَّ فَقْرَكَ، میں اس کو پورا کر دوں گا، مکمل کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر دو قسم کی سزائیں ملیں گی، ایک تو یہ کہ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغُلًا، زیادہ وقت دفتر میں لگانا پڑے گا اور اوور ٹائم پھر بھی نہیں ملے گا، بجائے آٹھ دس گھنٹے کے معلوم یہ ہوا کہ رات بھی صاحب آفس ہی میں ہے ابھی تک، اور اس لالچ میں کہ شاید کچھ مل جائے لیکن مہینے کے آخر میں اور سال کے آخر میں بتایا کہ وہ بونس وہ بھی چلا گیا اور یہ بھی گیا اور وہ بھی گیا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر بھی یار لوگوں کی سمجھ شریف میں ابھی تک یہ بات نہیں آتی۔ ہم نے تو دو سال پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی جو لکھا ہے وہ ملے گا، الٹے لٹک جائیں یہ دوسرے تب بھی آپ کا رزق کم نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا دیں، وہ تو ہوگا نہیں، لیکن اگر بچھا بھی دیں تب بھی جو لکھا ہوا رزق ہے وہ بڑھے گا نہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہیں آتی بات۔ تو کہا کہ دیکھیے، املا صدرك غنا واسد فقرك والا تفعل ملأت يديك شغلا، ہم تمہیں مشغول کر دیں گے، اور ولم اسد فقرك، ضرورتیں بھی پوری نہیں کریں گے۔ تو ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اس کی ہے سبحانہ و تعالی، اسی لیے صحابہ کی تاریخ جب پڑھو تو تمہیں یہ ذکر بھی ملے گا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا یا کھو گیا تو جوتے کا تسمہ، اس کی تلاش کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جوتے کا تسمہ دلا دے، چونکہ یقین اتنا مضبوط تھا کہ جوتے کا تسمہ مل جاتا تھا۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالی کے بارے میں جہاں تک اچھے گمان کا معاملہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس طریقے کا بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، چار نیکیاں اگر تمہاری زندگی میں ہوں تو پھر تمہیں اس بات کی کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس تو فلاں چیز بھی نہیں ہے اور فلاں بھی چیز نہیں. فرمایا کہ فلا علیکا, فکر نہ کرو, ما فاتک من الدنیا, دنیا کی ظاہری نعمتوں میں سے یا ظاہری رنگینیوں میں سے کوئی چیز اگر نہ ہو تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے. چار نیکیاں, چار نعمتیں اگر تمہیں اللہ کے فضل و کرم سے مل جائیں تو جان لو کہ تم پہ انتہا ہو گئی نعمتوں کی, بس یہ کافی ہے. صدق الحدیث, صدق الحدیث سچ بولنا, وحفظ الامانہ امانت کی حفاظت کرنا, وحسن الخلق اچھا اخلاق, وعفۃ مطعم پاک حلال کمائی, یہ چار نعمتیں اگر مل جائیں فلا علیکا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت سن لو, جس کو زبان نبوت پہ یقین ہے وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ یہ نعمتیں میری زندگی میں موجود ہیں, اور جس کو نبی کی زبان پہ یقین نہ ہو تو صدق الحدیث وحفظ الامانہ وحسن الخلق وعفۃ مطعم. اور یہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ نیکیوں میں نیکیاں ایسی بھی ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں, جن میں صدقہ جاریہ ہے. اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ نیکیوں کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ نیکیوں کی توفیق نہ ملے یا اس سے پہلے کہ نیکیاں اٹھا لی جائیں, کیونکہ جب قیامت قریب ہوگی تو نیکیاں اور نیکیوں کی توفیق دونوں اٹھا لی جائیں گی. نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی لوگوں کو, اور کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی کہ ان نیکیوں کی حقیقت کو, ان کے وجود کو اللہ تعالی مخلوق میں سے اٹھا لے گا. اول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. امام طبرانی کی معجم کبیر میں یہ حدیث ہے, کہ اول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع, سب سے پہلی چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع خضوع ہے. نمازوں کے اندر جو خشوع خضوع ہے, جو نماز کی روح اور جان ہے, جس کی وجہ سے نماز اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اول ما تفتقدون من دینکم الامانہ. اسی طرح سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی. اول ما يرفع من الناس الامانه واخر ما يبقى من دينهم الصلاه. سب سے پہلی چیز اٹھا لی جائے گی جو امانت ہوگی, اور آخری چیز جو بچے گی وہ نمازیں ہوں گی. اور رب مصل لا خلاق لهم عند الله تعالى, ایسے نمازی بھی ہوں گے جن کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہوگی, اس لیے کہ نمازوں سے خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا. نیکیوں کے بارے میں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اللہ تعالی سے نیکیوں کی توفیق طلب کرتا رہے اور دل میں پختہ ارادہ اور عزم بھی ہو تو اللہ تعالی اس نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. اگر کوئی ایسی نیکی ہے کہ اس انسان کی دعا کرنے, اس کی تمنا, آرزو, خواہش کے باوجود اللہ کی طرف سے وہ نیکی اس کو عملی طور پہ انجام دینے کی توفیق نہیں ملی, تب بھی اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کوشش بھی کی تھی اور سچے دل سے دعا بھی کی تھی لیکن اللہ کی طرف سے اسے وہ توفیق نہیں ملی, تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ دی گئی اور اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اس نیکی کو انجام دیتے تھے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے احادیث میں امام الترمذی کی سنن اور صحیح مسلم میں اس حدیث میں ہے, من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشه. اور ترمذی میں ہے, من سأل اللہ القتل فی سبیل اللہ صادقا من قلبه اعطاه الله اجر شهيد وان مات على فراشه. جس نے سچے دل کے ساتھ, صادقا من قلبه, جس نے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، واقعی یہ خواہش اور تمنا، عزم اور ارادہ پختہ یہ کیا کہ میں اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، قتال فی سبیل اللہ، مجھے اس کی توفیق ملے، دعا بھی کی، کوشش بھی کی، اللہ کی طرف سے اسے یہ نیکی عملی طور پہ انجام دینے کی توفیق نہیں ملی، اس کا انتقال ہو گیا، یہ طبعی موت مارا، اس کو شہادت نہیں ملی، فرمائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کے ساتھ کرے گا اس کی نیت کی وجہ سے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے حبیب اور نبی کے شہر میں دے. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا بھی کی جائے اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے جب بھی اللہ موقع دے جہاد میں شرکت کے لیے. اسی طریقے پہ فرمایا من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار. یہ امام الترمذی کی سنن میں ہے کہ جس نے اللہ تعالی سے تین مرتبہ یعنی معمول بنا لیا کہ روزانہ وہ تین بار یا ہر نماز کے بعد یا صبح و شام اللہ تعالی سے جنت طلب کرے، تو جنت یہ کہتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ اس کو جنت دے دے، اور جو تین بار اللہ کی پناہ مانگتا ہے جہنم سے اللہم اجرنی من النار، مغرب کی نماز کے بعد خصوصی طور پہ اس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے. تو فرمایا کہ ومن استجار من النار، جو اللہ کی پناہ چاہتا ہے جہنم سے تین بار، تو جہنم اللہ سے یہ کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ سے بچا. دیکھیے نیکی کا اتنا گہرا اثر ہے، نیکی کا اتنا گہرا اثر ہے کہ صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ اس طلب کو، اس سوال کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ اس بندے کو عطا کرتا ہے. نیکیوں کا اتنا گہرا اثر ہے، اور یہ وہ نیکی ہے اور یہ نیکیاں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ بشارت ہے ان کے لیے جو اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو انجام دیں، اور شدید عذاب کی تحدید ہے ان کے لیے جو عمدن قصدن صراط مستقیم کو اور نیکیوں والے راستے کو چھوڑ کے شیطانی راستے کو اپنائے. توبہ یہ بشارت ہے، اور توبہ جنت میں وہ درخت ہے. امام احمد ابن حنبل کی مسند اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ طوبہ شجرۃ فی الجنۃ مسیرۃ مئۃ عام ثیاب اہل الجنۃ تخرج من اکمامہا. طوبہ یہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہے اور جو اتنا گھنا درخت ہے کہ سو سال کی مسافت کے برابر اس کی وسعت ہے. مسیرت مئۃ عام، سو سال اگر کوئی چلتا رہے سوار سواری پہ تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو. اس کے شگوفوں سے جو خاص قسم کی روئی نکلتی ہے اس سے اہل جنت کے کپڑے بنے اور بنائے جائیں گے. ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامہا. اور یہاں احادیث میں طوبہ کا لفظ جو آیا ہے اس کا ایک معنی تو بشارت ہے، اور دوسرا معنی جنت کا وہ بہترین مقام ہے جہاں یہ درخت لگا ہوا ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جنت کے کپڑوں کی خوشخبری ہے کہ جنتیوں کے جو کپڑے ہیں وہ تمہیں پہنائے جائیں گے. تو یہ تین بشارتیں اس ایک لفظ میں جمع ہیں. توبہ کن کے لیے ہے؟ طوبہ لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع به، ترمذی میں ہے. اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت کے بہترین کپڑے ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی, اور اس کو جو رزق بھی ملا اس پر اس نے قناعت کو اختیار کیا, جو اللہ نے دے دیا اس پہ قناعت اور شکر. گزشتہ نیکیوں والے انہی دروس میں ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں وصیتوں اور نصیحتوں کا ذکر تھا, تو یہ نصیحت اور وصیت بھی ہم نے پڑھی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں بتایا گیا تھا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو تو شکر پیدا ہوتا ہے, اپنے سے اوپر اور بالا کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی. طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا, اور طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. امام بیہقی کی سنن میں ہے یہ حدیث. اس کے لیے بھی خوشخبری اور بشارت اور جنت ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, اس کے لیے بشارت ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت موجود ہو. اس لیے خوب کثرت سے استغفار پڑھا کرو تاکہ استغفار کی کثرت کے باعث ان خوش نصیبوں میں ہمارا تمہارا شمار ہو جائے جن کے بارے میں اس حدیث میں ہے کہ طوبی, ان کے لیے طوبی ہے, خوشخبری ہے. لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, فرمایا کہ طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ. تین باتیں ہیں. اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے ملک لسانہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا, اور ووسعہ بیتہ, فضول ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کر کسی اچھے کام میں اپنے اوقات کو اس نے استعمال کیا. اس لیے کہ بلا ضرورت شرعی اپنے گھر سے نکلنا اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون رکھا ہے, اور اس سکون کی ذمہ داری گھر کی عورتوں پر ہے اور اولاد پر ہے, اور اس میں مرد کا بھی برابر کا حصہ ہے. تو یہ تمام افراد جب ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں, اور گھر میں ذکر اور تلاوت قرآن پاک کا معمول ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں واقعی سکون رکھتا ہے. اور جہاں حالت یہ ہو کہ گھر والے ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور حقدار حقداروں کے حقوق کو نہ پہچانیں, تو اس صورت میں گھر میں سکون نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا وَوَسِعَهُ بَيْتُ, گھر میں رہو اپنے. یہ دوسری چیز. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِ, اپنے گناہوں پہ روتے رہو. تو یہ تین نیکیاں, ان تین نیکیوں کے انجام دینے والوں کے لیے بھی بشارت ہے جس کی زندگی میں یہ تین نیکیاں آ گئیں. یہ امام طبرانی کی معجم صغیر میں تھا. معجم کبیر میں جو حدیث ہے اس میں ہے طوبی لمن طال عمره وحسن عمله. دوسری بعض روایات میں یہ آتا ہے جو دوسری کتب حدیث میں پوچھا گیا کہ کون شخص بہتر ہے, تو فرمایا کہ وہ بہتر ہے کہ طال عمره وحسن عمله, جس کی عمر بھی لمبی ہو, طویل ہو, زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو. فرمایا, پوچھا گیا کہ بدترین آدمی کون ہے, برا انسان کون, تو فرمایا کہ لمن طال عمره وساء عمله, جس کی عمر تو طویل اور بڑی ہو, زیادہ ہو, لیکن اس کا عمل ٹھیک نہ ہو. تو عمر کا زیادہ ہونا, نیکیوں میں مشغول رہنا, یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. اس لیے کہ عمر زیادہ ہوگی اس میں نیکیاں زیادہ کمائی جائیں گی. اس لیے فرمایا کہ طوبی, اس کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے لمن طال عمره وحسن عمله. اور یہ فرمایا کہ طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی لمن آمن بی ولم یرانی, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے. جو مجھے جنہوں نے دیکھا ایمان قبول کیا ان کے لیے تو ہے ہی, طوبہ لمن یرونی ثم آمن, لیکن ان کے لیے بھی ہے, لمن آمن بی ولم یرانی, جس نے دیکھا نہیں اس کے باوجود ایمان قبول کیا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور یہ خوشخبری ہے طوبی للغرباء اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم, وہ لوگ جو اصلاح و ارشاد کا کام کریں جن کی بات توجہ سے بہت سارے لوگ نہ سنیں ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ انہیں دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے, اصلاح اور ارشاد کا کام کرنے والے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے, اصلاح اور صلح و صفائی کا کام کرنے والے, انہیں اپنے اجر اور ثواب کی امید اللہ کی ذات سے رکھتے ہوئے اپنے اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. نیکیوں میں وہ ایسی نیکیاں بھی شامل ہیں جن کو احب الاعمال اور افضل الاعمال کہا گیا ہے, جن میں ایک حدیث میں جو متفق علیہ ہے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کو نیکیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب نیکی وہ نیکی یا وہ نیکیاں ہیں جو ہمیشہ انجام دی جائیں خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اسے استقامت سے تعبیر کیا ہے اہل علم نے. استقامت کا معنی یہ ہے کہ اس نیکی کو ہمیشہ انجام دیا جائے, اس پہ پختگی ہو اور اس پہ دوام.